الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 23 میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صبر اور مقام شکر کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث کی روح سے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کا اجر و ثواب اور ان کے دورس فوائد بیان فرمائے ہیں. مقام صبر کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں، مقام شکر کی کچھ باتیں اور تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. مقام شکر اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی پختہ عادت ہو جائے. یوں تو ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نعمت پر شکر ادا کر ہی لیتا ہے، وہ بھی درست ہے اور صحیح ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے. جب عادت بن جائے گی تو بس ہر وقت آدمی شکر ہی میں مشغول رہے گا، کیونکہ ہر وقت ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پائے گا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر وقت ہیں اور ہر جگہ ہیں اور ہر دن ہیں اور ہر رات ہیں، گھر میں بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں، ظاہر میں بھی ہیں اور باطن میں بھی ہیں، دین کی بھی ہیں اور دنیا کی بھی ہیں. بس آدمی شکر ہی شکر ادا کرتا رہے، اور جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے گا، تو اس کے دل میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت بھرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کرنے والا عمل ہے، اور اس کی بدولت بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تابعداری بے حد آسان ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہماری اصلاح بڑے وسیع پیمانے پر بآسانی ہو سکتی ہے. جو ہماری زندگی کا مقصود ہے اصلی. دوسرے آخرت, تو آخرت دنیا کے اندر جو مصیبتیں تکالیف اور پریشانیاں بندے کو لاحق ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ہلکی ہو جائیں گی, اور ہلکی اس لیے ہو جائیں گی کہ اس کو تکلیف بہت تھوڑی محسوس ہوگی, اس کے مقابلے میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات زیادہ نظر آئیں گے. تو مصیبتیں پریشانیاں خود بخود معمولی ہو جائیں گی اور ہلکی سی ہو جائیں گی. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. دور حاضر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی پریشان, ہر آدمی پریشان, ہر آدمی متفکر, ہر آدمی متفکر, ہر آدمی کے ذہن کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہر وقت گھومتی رہتی ہیں. اپنی فکر, اپنے اولاد کی فکر, اپنے گھر بار کی فکر, اپنے متعلقین کی فکر, بس فکریں ہی فکریں آدمی کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. جس سے ملو بس وہ پریشان, جس سے ملو وہ پریشان, امیر سے ملو تو وہی پریشان, غریب سے ملو تو وہی پریشان, درمیانے درجے کے لوگوں سے ملو تو وہی پریشان. یعنی آج کل پریشانی تقریباً ہر آدمی کو گھیرے ہوئے ہے. شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا ملے گا کہ جو یہ کہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں, اللہ کا شکر ہے مجھے عافیت ہے, الحمدللہ میں آرام سے ہوں, راحت سے ہوں. مطلب جس سے ملو اور اس سے اس کے ذاتی حالات دریافت کرو تو وہ بیچارہ جو حالات سنائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب سے زیادہ پریشان ہے, یہ تو سب سے بڑا مصیبت زدہ ہے, یہ تو سب سے بڑے غم میں, اس کو تو کسی کے روڈ سکون ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو آرام و راحت کا کوئی سامان ہی نہیں ہے. حالانکہ ہے. تو یہ جو بہت بڑا ہمارے زمانے کا پریشانی کا ذریعہ ہے, پریشانی کا سبب ہے, اس کا حل بھی اسی میں. وجہ کہ یہ مصنوعی فکریں زیادہ ہیں, حقیقی فکر کم ہے. کہیں سوچ سوچ کر, سوچ سوچ کر ہر آدمی نے اپنے ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوئے ہیں, تو اپنی سوچ کا نتیجہ ہے ہوگا وہ جو اللہ پاک نے قسمت میں لکھا ہوا, اور وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہوتا. اب مقدر میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ دوسری مصنوعی پریشانیاں لیے پھر رہا ہے, تو اس کا تو یہی حل ہے کہ بس اس کو اپنے دماغ سے ہٹائے. یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کہ جتنی ہمیں پریشانیاں وہ ہماری تجویز کی وجہ سے ہیں. ہم نے اپنے دل میں سوچا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا گھر ایسا ہو, گاڑی ایسی ہو, تعلیم ایسی ہو, شادی ایسی ہو, ملازمت ایسی ہو, کاروبار ایسا ہو, دولت اتنی ہو, عزت ایسی ہو. ذہن میں سوچ سوچ کر اپنے لیے تجویز کر رکھی ہے, اور یہ تجویز پریشانی کی جڑ ہے, تکلیف کی جڑ ہے. یہ وجہ کہ یہ جو تجویز ہم نے اپنے ذہن میں سوچی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو فرماتے ہیں اس میں تو پریشانی ہے, پریشانی اس وجہ سارے پریشان. اور فرمایا تفویض میں راحت ہی راحت, تفویض میں راحت ہی راحت ہے. تفویض کے معنی سپرد کرنے کے ہیں, اور شریعت میں تفویض اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنا ہر معاملہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے, اور جدھر مولا ادھر شادولہ پر عمل پیرا ہو جائے, جدھر مولا ادھر شادولہ پر عمل پیرا ہو جائے. یعنی اپنے سارے معاملہ, میرے ذہن میں کوئی تجویز نہیں, ساری تجویزات اپنے ذہن سے ہٹا دے, اور پھر دل سے کہے کہ اللہ میں اپنا سارا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, بس جو آپ فرمائیں گے بس مجھے منظور ہے. تو پھر وہ ہوگا جو ہماری مرضی کا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہماری مرضی تو رہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم نے قبول کر لی. اس کا نام ہے تفویض, افویض امری اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ ثبوت کر دو تو بے فکر ہو جاؤ, وہ جو کریں گے 100% ہمارے حق میں بہتر کریں گے. ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو ہمارے حق میں 100% بہتر ہو, وہ بھی وہی کریں گے جو ہمارے حق میں 100% بہتر ہوگا. ہماری طرف سے کوئی تجویز نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں. کسی کو شعر میں بیان کیا گیا, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سبحان اللہ, سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. تو یہ کہتا ہے مجھے اللہ بس آپ راضی ہو جائیں, مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے, باقی جو ہو رہا ہے وہ تو میں آپ جیسے کریں میں راضی ہوں. تو شکر کی بدولت یہ بھی مصیبت دور ہو جائے گی جو مصنوعی طور پر ہم نے اختیار کر رکھی ہے. اور پھر دین پہ چلنا آسان ہو جائے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے, دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں, تو ان نعمتوں کے استحضار کی بدولت اور نعمتوں کے استحضار کے نتیجے میں خود بخود انسان کا دل جو ہے وہ جھکنے لگتا ہے, منعم کی طرف دل جھکنے لگتا ہے. جھکنے کا مطلب ہی حکم ماننا, تابع داری کرنا, فرما برداری کرنا, حکم بجا لانا, نافرمانی سے بچنا ہے. تو جو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں گی, ویسے ویسے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے گا, اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی طرف مائل ہوگا, مصائب کے بادل چھٹیں گے اور تابع داری کرنا آسان ہوگا, اور پھر گناہ کرنے کو طبیعت نہیں چاہے گی. کہ جب اس پروردگار کے اتنے ہم پر احسانات ہیں اور اتنے انعامات ہیں اور ایسے ایسے انہوں نے میرے بگڑے ہوئے کام بنائے ہیں, اور میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا فرما دیتے ہیں, پھر میں کیوں ان کی نافرمانی کروں اور کیوں میں ان کو ناراض کروں؟ تو پھر اس کے لیے نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا, اور نیک کاموں کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا, اسی کا نام ہے تقویٰ. تو شکر کے نتیجے میں اور مقام شکر کے حاصل کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی تقویٰ نصیب ہو جائے گا. اور سارے دین و خلاصہ تقویٰ ہے, سارے دین و خلاصہ تقویٰ ہے. اور آخرت کی جتنی نعمتیں سب اہل تقویٰ کے لیے ہیں, متقیوں کے لیے اللہ پاک نے وہ ساری نعمتیں دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے. اور مقام شکر حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کام یہ ہے کہ آدمی روزانہ 10 منٹ نکالے اور اس میں بیٹھ کر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے. بس یہ سوچنا جو ہے یہ ایسا بہترین گر ہے کہ اگر کوئی واقعتا پابندی کر لے, اور روزانہ 10 منٹ نکالنا کیا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں, روزانہ 10 منٹ نکالے تو 24 گھنٹے کے لیے کافی ہے انسان. ان 10 منٹ کا دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کا عمل 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے اور نسخہ ہے. کہ 24 گھنٹے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آتی رہیں گی, اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے رکھتے یہ صلاحیت پیدا فرما دیں کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, لیٹے بیٹھے, ہر دم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر پڑے گی, اور نظر پڑے گی نعمت پر یاد آئیں گے منعم یعنی اللہ پاک. تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بن جائے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اب تو ہماری آنکھیں اندھی ہیں, نعمتیں دیکھتی ہیں لیکن دیکھ کر کے نہ تو نعمت کا نعمت ہونا یاد آتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کی توفیق ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ آنکھیں جب کھلتی ہیں جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. ابھی ہماری دل کی آنکھیں بند ہیں, اس لیے یہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بس ظاہر کو دیکھتی ہیں. جب دل کی آنکھیں کھلیں گی تو دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتی ہیں. تو یہ ظاہری نعمتیں پھر یہ دل کی آنکھوں سے نظر آئیں گی, اور جب نظر آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی یاد آئیں گے. جیسے ایک شاعر نے شعر کہا ہے, کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو ہم تو سارے گلاب کا پھول دیکھتے ہیں، ہم تو اس کے ہریالی سبزے کو دیکھتے ہیں، اور جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. یا اللہ آپ کو یہ پودا کیسا بنا ہے، یہ پودا کیسا بنا ہے، یہ پھول کیسا بنا ہے، یہ پھول کیسا بنا ہے. لہذا وہ پھول والے کو دیکھتے ہیں، ہم پھول کو دیکھتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا. ہم چمن کو دیکھتے ہیں، وہ چمن بنانے والے کو دیکھ رہے ہیں. لہذا ایک شعر ایسا ہی ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو آیا نظر جدھر دیکھا. سبحان اللہ. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ان کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما. تو شکر کرنے میں آپ دو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. دنیا کی مصیبتوں کا بھی مسئلہ حل، آخرت کی پریشانیوں کا بھی حل. اس لیے کہ اللہ پاک آخرت میں اپنے شکر گزار بندوں کو جو نوازیں گے اس کی کوئی انتہا نہیں. جب دنیا ہی میں اللہ پاک شکر گزار بندوں کو نوازتے ہیں تو آخرت میں تو بدرجہ والا نوازیں گے. شکر کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں. تو شکر کے بدلے میں اللہ پاک تقوی عطا فرما دیں گے، جو دین و دنیا میں صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے، خود ہمارے دین و ایمان کا مقصود اصلی ہے. تو 5-10 منٹ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کے لیے نکالیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر کے جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہیں ان کی عادت ڈالیں. بس 10 منٹ سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. تو کرنا چاہے تو اختیار ہے. اور جب 10 منٹ بیٹھ کے سوچیں گے تو اس میں پہلے دنیا کی نعمتیں سوچ لیں، اس کے بعد پھر دینی نعمتیں سوچیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ساری مل کر کے بھی دین کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں. اور دین کی نعمتیں بھی ان گنت اور بے شمار. ان میں سے سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے، جسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کرنا. ایمان تو پچھلی امتوں میں بھی تھا، حضور کی امت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ عجیب و غریب ہے، وہ بڑی عظیم و شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے کسی بغیر کسی طلب اور درخواست کے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. یہ نعمت بھی اتنی عظیم ہے کہ اس کو بھی اگر ہم سوچے تو سوچتے سوچتے تھک جائیں اور یہ ختم نہ ہو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنی امت کے کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں، انہی میں سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلے بھی میں نے کچھ عرض کی تھیں، آج بھی عرض کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اس نعمت کو بھی سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، یعنی امتیں مجھے دکھائی گئیں جو اپنے پیغمبر کے ساتھ گزر رہی تھی. تو میں نے دیکھا کوئی نبی اس حال میں گزر رہے تھے کہ ان کا ایک ہی امت ہی تھا، اور کوئی اس حال میں گزر رہے تھے کہ ان کے دو ہی امت ہی تھے، اور کوئی پیغمبر اس حال میں گزر رہے تھے کہ چند آدمی ان کے ساتھ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. پھر میں نے اور ایک پیغمبر کو میں نے ایسا دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بھی نہیں تھا. اللہ جو دنیا میں آئے مبعوث ہوئے لیکن ان کی امت میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا. وجہ کہ ایمان لانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو آدمی ایمان نہیں لا سکتا. تو جس کو اللہ پاک نے اپنی مشیت سے جہنم کے لیے پیدا کیا وہ کافر ہی رہتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مشیت کاملہ کے لحاظ سے جنت کے لیے پیدا فرمایا وہ ایمان لیا تھا. ہم پر کتنا بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں صاحب ایمان بنایا. اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان کی فرمائے. تو بعض پیغمبروں کو حضور فرماتے ہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بھی امتی نہ تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں کہ آسمان کا کنارہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. تو ان کو دیکھ کر کے مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ میری امت ہوگی. تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, یہ ان کی امت ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو, تو میں نے سامنے دیکھا تو تحد نگاہ آدمی ہی آدمی, دائیں طرف دیکھا تو تحد نگاہ آدمی ہی آدمی, بائیں طرف دیکھا تو آدمی ہی آدمی, اور آسمان کا کنارہ جو ہے وہ سارا لوگوں سے بھرا ہوا. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت, مجھ سے یہ آپ کی امت, یعنی سب سے زیادہ مسلمان حضور کی امت میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی اس امت کے آگے آگے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں, اور ان کی پھر چار نشانیاں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ وہ بس سکون ہی نہیں لیتے, سکون نہیں لیتے, یعنی کہ جیسے زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ طرح طرح کی بدسگونیاں کرتے تھے. جیسے مشہور ہے کہ وہ جب سفر میں جانا چاہتے تو اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی پرندے کو اڑاتے یا کسی جانور کو بھگاتے, اور پھر دیکھتے کہ کس طرف جائے گا. اگر دائیں طرف جاتا تو اس کو اپنے لیے باعث خیر سمجھتے تھے, تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم سفر کریں گے تو ہمارا سفر کامیاب ہوگا اور جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کام ہو جائے گا. اور اگر وہ الٹی طرف بھاگ جاتا یا اڑ جاتا تو سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارے لیے سفر مبارک نہیں ہوگا, یہ ہمارے لیے موجب شر ہے, موجب خیر نہیں ہے, لہذا واپس گھر آ جاتے تو سفر نہیں کرتے تھے. یہ ہے بدشگونی. تو کسی پرندے کے دائیں طرف جانے سے بائیں طرف جانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس قسم کی بدشگونیاں نہیں کرتے وہ, یعنی ان کے وہ عقیدے کے بالکل صحیح اور پکے سچے مسلمان ہوں. دوسرے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے, دم درود نہیں کرتے. جھاڑ پھونک دم درود سے مراد ہے ناجائز تعویذ گنڈا, جیسے شرکیہ کلمات کے ساتھ, غیر اللہ سے مدد لینے کے ساتھ, یا کفریہ کلمات کے ساتھ. ایسے کلمات کے ذریعے دم کرنا, تعویذ باندھنا, علاج کرنا, یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن کریم کی آیات اور دیگر دعاؤں سے دم کرنا ثابت ہے. صحابہ تابعین کا عمل چلا آ رہا ہے. لہذا ناجائز تعویذ گنڈا اور دم مراد نہیں ہے, جائز تعویذ گنڈا مراد نہیں ہے, ناجائز تعویذ گنڈا مراد ہے. تو وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ ناجائز تعویذ گنڈے سے پرہیز کرتے ہیں. باقی جائز تعویذ گنڈا کرنا, دم وغیرہ کرنا, وہ نہ صرف جائز بلکہ ثابت ہے. تیسرے وہ داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرتے. حضور کے زمانے میں لوہے کو آگ میں گرم کر کے زخم کی جگہ پر یا تکلیف کی جگہ پر داغنے سے بھی علاج ہوتا تھا. اور داغنے کے ذریعے علاج حضور سے ثابت بھی. تو یہاں جو فرمایا کہ وہ داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ کہ زمانے جاہلیت کے عقیدے کے مطابق وہ علاج نہیں کرتے. زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی بھی بیماری کا آخری علاج داغنا ہے. داغنے سے تو ضروری فائدہ ہوگا, نہیں ہوگا تو اب کسی اور طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا, اور اس کو بذات خود فائدے میں اس کو مؤثر سمجھتے تھے. حالانکہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. تو غلط عقیدے کی وجہ سے جس جو علاج ہوتا ہے داغنے کے ذریعے اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں, یہ مطلب ہے, اور وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں 70,000 کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 آدمیوں کو حضور کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو دوسری روایت میں کہ ان 70,000 میں سے حضور کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ فرما دیا. اللہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 اور ہوں گے, اور ان 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو اس کی تعداد بنتی ہے تقریباً 4,90,70,000. 4,90,70,000 افراد حضور کی امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے, بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, حضور کچھ اور بڑھا دیجئے. تو آپ نے یوں ہاتھ بھرے اور کہا, میرے پروردگار کیا 100,000 اور جنت میں جائے گا. پھر انہوں نے, حضور کچھ اور بڑھا دیجئے. پھر آپ نے 100,000 اور بڑھا کے, میرے پروردگار کا 100,000 اور جنت میں جائے گا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے درخواست کی تو پھر آپ نے 300,000 بھر دیا اور ہاتھ اشارے سے کر کے بتایا کہ یہ بھی میری امت میں سے جنت میں جائے گا. تو پھر اور درخواست کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, ٹھوکا ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ بس بھی اللہ تعالیٰ کا سے 100,000 کافی ہے سب کے واسطے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لب کوئی ہماری تمہاری طرح تھوڑی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو لب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, جس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہمارا تو اجمالاً چیزوں کے ابراق ہونے کا ایمان ہے, تو اللہ تعالیٰ کا تو حقیقت میں 100,000 جنت میں پہنچانے کے لیے کافی. تو اربوں امتی آپ کے بغیر حساب کتاب کے ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. تو اب حضور کی امت کی شان تو دیکھو, یہ نعمت اتنی بڑی تھی, جتنا سوچو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل, اور جتنا سوچو ان کی رحمت ہی رحمت, جتنا سوچو ان میں کرم ہی کرم. اس کو سوچیں گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی, اور زیادہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری فرم برداری کا جذبہ ابھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ایک مرتبہ آپ نے یوں بھی فرمایا, ایک دفعہ ایک حدیث میں ہے جو مسلم شریف میں ہے, تو حضور نے ایک مرتبہ اس طرح فرمایا, کوئی تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم ساری امت جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان کا تم 1/4 ہو جاؤ. تو ہم نے الحمدللہ کر اللہ اکبر کہا. فرمایا, کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت کا 1/3 ہو؟ اب اور زیادہ اضافہ ہو گیا, 1/4 کم ہوتا ہے, 1/3 زیادہ ہوتا ہے, 3 حصے ہوں, 1 حصہ تم ہو, باقی 2 حصے دوسری امتیں ہوں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے فرمایا, کیا تم اس پر راضی ہو کہ آدھی امت میری اور آدھی امت باقی ساری امتوں کی جنت میں ہو؟ یعنی جتنے ساری امتوں کے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے آدھی میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے, اور باقی ساری امتوں کے لوگ آدھی کے اندر ہوں. ہم نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی اللہ اکبر کہا. اب اندازہ کرو, یہ سب صدقہ واسطہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں بھرپور مل رہی ہیں, یہ مل رہی ہیں حضور کے واسطے سے. اس لیے دل و جان سے ہمیں حضور پر بہت ہی زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے, اور آپ کی ایک ایک سنتوں کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. کیونکہ جیسے اللہ پاک ہمارے اوپر بڑے رحمان اور رحیم ہیں, ایسے حضور رحمت للعالمین ہیں. اور آپ کے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ ہم آپ کے ایک احسان کا بھی ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے ساری امتوں کی مل کر حضور کی امت سمیت 120 جماعتیں ہوں گی, صفے ہوں گی, 120 صفے ہوں گی, ان میں سے 80 صفے حضور کی جنت میں جائیں گی اور 40 باقی امتوں میں سے جائیں گی. فرمایا کل صراط پر بھی سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے گزروں گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میرے ہی واسطے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں ہی اپنی امت کو لے کے جنت میں داخل ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آپ نے اپنی امت کے بارے میں قیامت کے دن کے متعلق بیان فرمایا کہ میں مجھے قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کروں گا. قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سجدہ کروں گا اور پھر سب سے پہلے مجھے سجدے سے اٹھانے کی اجازت ملے گی تو میں اپنے سامنے دیکھوں گا کہ ساری امتیں میرے سامنے ہوں گی. ظاہر ہے وہ ساری امتیں کتنی ساری ہوں گی, نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے دنیا کے لوگ اور حضور کی امت قیامت تک رہے گی, سارے وہاں پہ جمع ہوں گے. تو آپ نے فرمایا میں جب سب کو دیکھوں گا تو تم کو یعنی اپنی امت کو میں ان کے درمیان پہچان لوں گا, میں ان کو سب کو پہچان لوں گا, یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف حضور کی امتی پہچان میں آ جائیں گے. جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ اتنی ساری امتوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت بڑا مجمع ہو تو آدمی کو اپنی اولاد پہچاننا مشکل ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو تین علامتیں آپ نے بیان فرمائی حدیث میں. تو ایک تو یہ کہ میری امت کے وضو کی وجہ سے ان کے چہرے, ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر روشن ہوں گے, یہ چاند روشن ہوتا ہے ایسے ان کے چہرے اور ان کے دونوں ہاتھ دونوں پیر روشن ہوں گے. اس روشنی کی وجہ سے میں پہچان لوں کہ یہ جو ان کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں, یہ ہے میرے امتی, باقی امتوں کے یہ چہرے نہیں چمک رہے ہوں گے. اندازہ کرو یہ وضو کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت. اس لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کا دل چاہے آپ اپنی سفیدی بڑھا لے, یعنی کونے تک تو دھونا ضروری ہے نا, لیکن اگر کوئی آگے تک بھی دھو لے تاکہ اس کا زیادہ ہاتھ چمکے تو وہ چمکا لے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. تو یہاں ہم وضو کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا, لیکن حقیقت میں یہ روشن ہو رہے اور یہ روشنی کل ظاہر ہوگی جب میدان قیامت میں ہم حضور کے سامنے ہوں گے, تو ہمارے اللہ کرے ہمارے بھی چہرے اور ہاتھ اتاؤ چمکے تاکہ حضور ہمیں پہچانے. تو یہ حضور کی امت کی خاص نشانی ہے, اس لیے یہاں وضو کرنے کا اہتمام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. شکر کا تقاضا یہ کہ بس آج کے بعد سے ہمارا وضو سنت کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ جو جتنا کسی کا وضو سنت کے مطابق ہوگا, مستحبات کے ادا کرنے کے ساتھ ہوگا, مکروہات سے بچنے کے ساتھ ہوگا, اتنا ہی اس کے اعضائے وضو چمکدار ہوں, اور جتنی ہی اس کا وضو ناقص ہوگا اس کی چمک بھی کم ہوگی, اس کا ثواب بھی کم ہوگا. اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ میری امتیوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور یہ بہت ہی اہم موقع ہوگا قیامت کے میدان میں, اور ایسا موقع ہوگا کہ آدمی دوسروں کو بھول جائے, اس لیے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نیک نام اعمال آئے گا وہ سمجھو اس بات کی علامت ہوگی کہ پکا جنتی ہے, اور خدا نخواستہ جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا تو وہ علامت ہوگی کہ یہ پکا جہنمی ہے. اب کچھ پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں دائیں کس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا کس کے بائیں ہاتھ میں. تو جب نام اعمال اڑائے جائیں گے اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے تو اس وقت آدمی کو اپنے سوا کسی کی فکر نہ ہوگی. اور سب سے بڑی فکر یا اللہ میرا نام اعمال میں دائیں ہاتھ میں آئے. تو حضور کی امت ہو کے جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا, اور پچھلی امتوں میں بھی جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے بھی دائنے ہاتھ میں اعمال آئے گا. لیکن کوئی فرق ہوگا وہاں پر جس میں حضور اپنی امت کو دائنے ہاتھ میں اعمال ملنے کی وجہ سے ان کو پہچانیں گے. اور تیسری علامت یہ بیان فرمائیے کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو نابالغ اولاد ہوگی وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی, ان کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہوگی, اللہ ان کے دائیں بائیں دوڑ رہی ہوگی, تو میں پہچان لوں گی یہ میرے امت میں. کیونکہ نابالغ اولاد بھی ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے, جسے پیچھے بیان ہو چکا ہے. بھائی ہم لوگ بچے وفات پا جاتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے, تبھی طور پر صدمہ ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ خلاف صبر بھی نہیں ہے, لیکن عذر عقل یہ بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. یعنی ظاہراً تو صدمے کی چیز ہے لیکن باطلاً بڑی نعمت ہے کہ کل یہ ہماری پہچان کا ذریعہ بنیں گے کہ ہماری اولاد ماں باپ کے دائیں بائیں ہوگی وہ حضور کو حضور سے اس علامت سے پہچان لیں گے. ایک روایت میں آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ وہ بتاؤ بھائی کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے. سبحان صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے بتاؤ بھائی سب سے زیادہ عجیب و غریب ایمان کس کا ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب و غریب. آپ نے سنا ان کا ایمان عجیب و غریب کیوں نہ ہو, تو حضرت اللہ تعالیٰ کی جناب میں رہتے ہیں, لہذا ان کے ایمان میں کیا تعجب ہو سکتا ہے. خیر کہا کہ حضور پیغمبروں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے. ہاں ان کا ایمان کیوں نہ عجیب ہو, اس لیے کہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا ایمان بہت عجیب و غریب ہے. تمہارا ایمان کیا عجیب ہوگا, میں تمہارے اندر موجود ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, قرآن شریف تم میرے اوپر اتر رہا ہے, تم دیکھ رہے ہو, تو تمہارا کیا ایمان عجیب و غریب ہے, تم تو بھائی اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہے ہو اور دیکھ کر ایمان لا رہے. کہا تو پھر کس کا سب سے زیادہ عجیب و غریب ایمان ہے. کہا ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے جو میرے بعد دنیا میں مسلمان ہوں گے, کہ جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں دیکھا, جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا, بس وہ تو قرآن شریف دیکھیں گے اور اس پر ایمان لیں گے. سبحان اللہ. تو ان کا ایمان عجیب و غریب ہے کہ وہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں, بن دیکھے انہوں نے بن دیکھے ایمان لیا ہے اور وہ قرآن شریف دیکھ کر کے ایمان لیا ہے. تو بھائی کیا کیا نعمتیں ہمیں حضور کے صدقے ملی ہوئی ہیں, کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. ایک وہ عجیب نعمت آپ کو بتاؤں, پچھلی شریعتوں میں ایک نیکی کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی تھی, ایک گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھا جاتا تھا. حضور کی شریعت میں حضور کے صدقے حضور کی امتیوں کو یہ بھی نعمت حاصل ہے کہ اگر یہ نیکی کرنے کا صرف ارادہ کریں, نیکی نہ کریں, نیکی کرنے کا صرف ارادہ کرے تو اس پر بھی ایک نیکی مل جاتی ہے, اور نیکی کر لے تو کم از کم 10 گنا ملتی. تو پچھلی امتوں میں ایک نیکی کرنے پر ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا تھا. اور حضور کی امت میں یہ بھی ہے کہ گناہ کا پختہ ارادہ کر لے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. تو گناہ کا پختہ ارادہ کر لے تو ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا, وہ کر لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی دیر لگتی ہے. ذرا پھر اللہ پاک نے کرامن کاتبین دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پر مقرر کر رکھے ہیں, اور دائیں والے کو بادشاہ بنایا, حاکم بنایا, اور دوسرے کو محکوم بنایا. تو یہ فرشتہ جو ہے نیکی لکھنے والا, وہ تو جیسے ہی ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھ دیتا ہے فوراً, اور کر لے تو دس نیکیاں لکھ دیتا ہے, اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ بائیں طرف والا فرشتہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تو پوچھتا ہے اب تو یہ کرنے والا ہے لکھ لوں, کبھی کہاں کیا ہے, کبھی کہاں کیا ہے, اس نے نہیں لکھو تو نہیں لکھو. جیسے والے کر لیتا ہے کہتا ہے اب تو لکھ لو, اب تو کر لیا اس نے, نہیں نہیں ابھی نہیں لکھ, ہو سکتا توبہ کر لے, اللہ اکبر, ہو سکتا توبہ کر لے, پھر مٹانا بھی تو پڑے گا. لہٰذا ابھی مسئلے کو دیکھو, شاید انتظار کرو تھوڑی دیر, اگر توبہ کر لے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں, کم اللہ سم بلو, جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے, یہ بھی حدیث ہے. اور پھر ایک ہی لکھتا ہے, دس نہیں لکھتا, دس نیکیاں لکھتا ہے. اور پھر ایک نیکی جب آدمی ارادہ کرتا ہے یا آدمی ایک نیکی کرنا انجام دیتا ہے, تو اس کے سلسلے میں جتنی بھی وہ اس سے پہلے تیاریاں کرتا ہے اور کام کرتا ہے, ان کا ثواب الگ الگ ملتا ہے. یہ ہے وہ خاص خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امتیوں کو عطا فرمائی ہے حضور کے صدقے. مثلا نماز ہے, اب نماز پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا, تو آدمی عام طور پہ استنجا بھی کرتا ہے, تو استنجا کا ثواب الگ ملے گا. استنجا سے فائدہ ہونے کے بعد وضو کرتا ہے آدمی, کبھی وضو کرتا ہے کبھی غسل کرتا ہے, تو وضو کا ثواب الگ ملے گا, غسل کا ثواب الگ ملے گا. اس کے بعد پھر بعض وقت کپڑے بھی آدمی کو تبدیل کرنے ہوتے ہیں, تو کپڑے تبدیل کرے گا اس کا ثواب الگ ملے گا. سمجھے, نماز کی تیاری کے لیے وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے, اور بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہو رہے ہیں تو خوشبو تو لگا کر کے جائیں, دنیا کا وزیر بلا لے تو پھر نہیں کیا آراستہ پر آراستہ ہو کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے چلے جائیں, تو وہ خوشبو لگاتے تو خوشبو کا ثواب الگ ملے گا. اس کے بعد اب جو گھر سے نکلے پیدل چل رہے ہیں تو قدم قدم پہ نیکی الگ مل رہی ہیں. اچھا, حدیث میں آتا ہے کہ جو اندھیری رات میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے, اس کی جو خاص فضیلت ہے. اس کے بعد اب مسجد میں داخل ہوگا, اعتکاف کی نیت کرے گا, اس کا ثواب الگ ملے گا, اور مسجد کی فضیلت 27 گنا ہے یا 25 گنا ہے, وہ ثواب الگ ملے گا. اس کے بعد اب آئے اور آ کر کے سنتیں پڑھے گا, نفلیں پڑھے گا, تحیات المسجد, تحیات الوضو, صلاۃ الطہر, صلاۃ الحدث, صلاۃ الشکر, چھوٹی صلاۃ الترجیح پڑھے, اس کا ثواب الگ ملے گا. سنت موقعہ, سنت غیر موقعہ الگ پڑھے گا, اس کا ثواب الگ ملے گا. اب ہوگی بھائی جماعت, جماعت سے پہلے بھی کبھی کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں, کبھی 10 منٹ مل جاتے ہیں, کبھی 2 منٹ مل جاتے ہیں, انتظار میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے, تو بیٹھنے کا ثواب الگ ہے. اور اس دوران اگر ذکر کرتا رہے تو ہر ذکر کا ثواب الگ ہے. اب جا کر کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھے گا تو جماعت کا ثواب الگ ہے. تو نماز تو ایک پڑھی اس نے, لیکن گھر سے تو تیاری کر کے چلا ہے, تو گھر سے چلنے سے لے کر جماعت ہونے تک راستے میں اور درمیان میں اور مسجد میں جتنی نیکیاں درمیان میں دوسری ہوئی ہیں ان کا ثواب الگ مل رہا ہے. ایسی حج کے اندر سمجھ لو, ایسی عمرے کے اندر سمجھ لو, اسی طریقے سے دوسرے نیک کاموں میں سمجھ لو. تو بھائی یہ حضور کی امت کے صدقے, یہ ہمیں رعایتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں اس نعمت کو بھی سوچنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف کر، ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے، آپ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. یا اللہ حضور کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا فرما کر اپنے فضل سے بہت ہی بڑا انعام اور احسان فرمایا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ضرور بھی ضرور خالص و کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ضرور بھی ضرور خالص و کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما. یا اللہ مقام شکر نصیب فرما. یا اللہ مقام شکر نصیب فرما. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب اور تمام حاضر و حاضرات کو، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سبھی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. خوب اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دل و جان سے اپنی عطا کردہ نعمتوں کو مستحضر کرنے اور ان پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ہم میں اور تمام مسلمانوں میں جہاں جہاں جو جو بچے بوڑھے چھوٹے بڑے بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. رحمت اللہ.